ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्म इज़ा हवा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, वमा यन्तिकु अनिल हवा, इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, ज़ू मिर्रा, फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو آج ہم نے خلا یہ معارف و مسائل شروع کرنے ہیں سورہ نجم کے پیج نمبر 193 پر سے. اس سے پہلی جو دو کلاسز ہوئی ہیں وہ خلاصہ تفسیر میں پوری کی پوری لگی ہیں. خلاصہ تفسیر میں الفاظ کم تھے, ٹھیک ہے, الفاظ کم تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی یہ تفسیر ہے, لیکن جب کم الفاظ ہوتے ہیں تو مشکل الفاظ ہوتے ہیں, تو اس کو سمجھانے میں پھر وقت بھی زیادہ لگتا ہے. معارف و مسائل جو ہیں اس کے اندر آسان الفاظ ہیں, لیکن جب آسان الفاظ ہوتے ہیں تو وہ کم نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے معارف و مسائل آپ دیکھیں گی کہ اس میں کافی ساری تفصیل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جو کم الفاظ ہوتے ہیں نا, تو ان کے اندر چونکہ زیادہ مضامین سموئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے, اور ان کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو کافی ایکسپلینیشن کی اور استاد کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ معروف مسائل میں ایسا نہیں ہوگا. تو شروع کرتے ہیں سورہ نجم کی خصوصیات سے, ٹھیک ہے. لکھتے ہیں کہ سورہ نجم پہلی سورت ہے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان فرمایا. یعنی پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ تو الحمد شریف تھی, مکمل پوری سورت جو نازل ہوئی نا, ٹھیک ہے. سورہ علق کی 5 آیات وہ پہلی آیات تھیں, لیکن وہ پہلی سورت نہیں تھی کیونکہ وہ صرف شروع کی 5 آیات تھیں, تو ان کو پہلی آیات کہا جاتا ہے. پھر ان کے بعد جو ہے وہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں, سورہ مزمل وغیرہ اس طرح کی, اور پھر سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکمل سورت جو ہے وہ پہلی نازل ہوئی. تو وہ اس کی خصوصیت ہے کہ وہ پہلی نازل ہونے والی سورت ہے, لیکن یہ جو ہے وہ اس اعتبار سے پہلی سورت ہے کہ جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اعلان بھی فرمایا لوگوں کے سامنے. اعلان کرنے کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اس کو پڑھا, عوام الناس کے سامنے اس کو پورا کبھی یہ میرے اوپر یہ سورت نازل ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو چیزیں آ رہی تھیں تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی اپنے لیے بھی تھی نا, اقرا پڑھیے آپ, بسم ربک الذی خلق, یا یہ کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, کہ اے مدثر آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نا لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر کے سنائی سورہ نجم, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ رواہ عبداللہ بن مسعود اور قرطبی, یعنی یہ جو صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بتایا کہ یہ پہلی سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمائی. اور قرطبی جو ہیں وہ ایک مشہور مفسر قرآن ہیں جو کہ صحابی نہیں تھے لیکن بعد کی جنریشنز میں آئے تھے, تو انہوں نے بھی یہی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے اس سورت کے بارے میں. اور یہی سب سے پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی, یعنی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فرمایا, ہمیشہ سجدہ فرمایا, اس وجہ سے یہ آیت سجدہ کہلاتی ہے اور یہ واجب ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا, ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا, اور اس سجدے میں ایک عجیب صورت یہ پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت مجمع عام میں تلاوت فرمائی جس میں مسلمان اور کفار سب شریک تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پر سجدہ ادا کیا تو مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سجدہ کرتے ہی سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا. تعجب کی چیز یہ پیش آئی کہ جتنے کفار و مشرکین موجود تھے وہ بھی سب سجدے میں گر گئے, یعنی یعنی ایسا اس آیت کا اثر پڑا سارے حاضرین مجلس کے اوپر، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ کافر تھے، کہ کافر بھی سجدے میں گر گئے، صرف ایک متکبر شخص جس کے نام میں اختلاف ہے، یعنی اس کا نام صحیح پتہ نہیں ہے کہ کون تھا، وہ ایسا رہا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر پیشانی سے لگا لی اور کہنے لگا کہ بس یہی کافی ہے، یعنی میں نے اپنی پیشانی پہ مٹی لگا لی زمین کی، اتنا متکبر تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر کے بھی سجدہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ابو جہل ہو یا کوئی اور ہو، یعنی کون تھا وہ شخص، ٹھیک ہے، تو یعنی اثر اس کے اوپر بھی ہوا، یہ نہیں ہوا کہ اس کے اوپر اثر نہیں ہوا، اثر تو اس پر بھی ہوا، ورنہ وہ تو کچھ نہیں کرتا، کھڑا رہتا، لیکن مٹی اٹھا کر کے پیشانی سے لگائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی گویا کہ مان گیا کہ ہاں سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے اس نے نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مرا ہوا دیکھا ہے، یعنی بالآخر اس کا انجام بھی کفر پر ہی ہوا، کیونکہ اس کا تکبر اتنا سخت تھا کہ اس نے بالکل توبہ ہی نہیں کری۔ اس سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے اور آپ پر نازل ہونے والی وحی میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہونے کا بیان ہے، یعنی یہ بیسیکلی ان آیات کا لب لباب ہے کہ آپ کے اوپر جو وحی ہے نا، تو اس میں کسی قسم کی شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو سجدے کا واقعہ ہوا کہ کفار نے بھی سجدہ کیا، مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، تو اس سے نا پھر کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی افواہ سمجھتے ہیں نا، ایک افواہ پھیل گئی۔ وہ افواہ کیا پھیلی؟ کہ سب مسلمان ہو گئے، کیونکہ سب نے سجدہ کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو کسی نے نا یہ افواہ اڑا دی کہ یہ سارے مسلمان ہو گئے، اور یہ افواہ ایسی اڑی، یعنی حقیقت نہیں تھی، لیکن دیکھنے والے نے کسی نے کچھ کہہ دیا، اب اس نے کسی کو کہا، کسی نے آگے کسی کو کہا، آگے اس نے کسی کو کہا، اس نے جس طرح سے افواہیں پھیلتی ہیں، تو یہ افواہ پھیلتے پھیلتے حبشہ تک پہنچ گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کا حکم دے چکے تھے، تو بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اور وہاں پر وہ سارا معاملہ پیش آ چکا تھا کہ نجاشی کی طرف سے ان کو نا باقاعدہ امان مل گئی تھی، اور یہ وہاں پر آرام سے رہنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اب یہ افواہ جو ہے نا، یہ ایسی ٹریول کری، یعنی اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ بھی نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا، کچھ انٹرنیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ ایسے پھیلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اس طرح سے اس کا پھیلنا ہوتا تھا۔ تو وہ وہاں پہ پہنچی، تو وہاں کے جب مسلمانوں کو پتا چلا نا، یعنی اس افواہ سے ان کو لگا کہ بھائی واقعی مسلمان ہو گئے سارے کے سارے، تو انہوں نے کہا چلو اب ہمیں یہاں پہ رہنے کی کیا ضرورت ہے، اب ہم واپس اپنے وطن جائیں، تو وہ لوگ واپس مکہ مکرمہ آ گئے اس افواہ کی بنیاد پر۔ لیکن جب واپس آئے تو پتا چلا کہ نہیں، وہ افواہ تھی، حقیقت نہیں تھی اس کے اندر۔ تو پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کری، تو حبشہ کی طرف دو ہجرتیں ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، اصل میں تو ایک ہی ہجرت تھی، لیکن اس افواہ کی وجہ سے جو لوگ واپس آئے تو پھر دوبارہ سے ان میں سے کچھ نے حبشہ کی طرف ہجرت کری۔ اچھا، اب آیات شروع کرتے ہیں۔ ون نجم اذا ہوا، کہ قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ڈوبے، ٹھیک ہے، تو لفظ نجم ستارے کے معنی میں آتا ہے، ہر ایک ستارے کو نجم اور اس کی جمع نجوم بولی جاتی ہے، اور کبھی یہ لفظ خاص طور سے ثریا ستارے کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو چند ستاروں کا مجموعہ ہے، یعنی ثریا ستارہ ایک سب سے زیادہ نا برائٹ سٹار ہوتا ہے، نارتھ سٹار بھی شاید اس کو کہتے ہیں، تو اتنا برائٹ ہوتا ہے، تو اس کی ایک وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ شاید وہ نا یعنی وہ ایک ستارہ نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو، گیلیکسی آف سٹارز یا سم تھنگ لائک اسمال گیلیکسی، جو کہ دور سے دیکھنے میں نظر لگتا ہے جیسے ایک ہی ہے، لیکن ہے وہ کئی ستارے اس کے اندر، اس وجہ سے وہ زیادہ برائٹ نظر آتی ہے۔ تو یہ نجم کا لفظ جو ہے وہ کبھی ثریا ستارے کے لیے بھی عربی زبان میں بولا جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی حضرت بعض حضرات نے نجم کی تفسیر ثریا سے کی ہے۔ فرا کون تھے؟ یہ بہت بڑے عربی دان تھے، عربی کے ایکسپرٹ تھے، یہ کوئی صحابی نہیں تھے، یہ کوئی یعنی تفسیر اور حدیث کے ایکسپرٹ نہیں تھے، بلکہ عربی زبان کے ایکسپرٹ تھے۔ کانسٹلیشن, جزاکم اللہ, بالکل صحیح, یہی لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. تو فراء اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تفسیر یعنی مطلق ستارے کو ترجیح دی ہے, اسی کو اوپر خلاصہ تفسیر میں اختیار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اذا ہوا, لفظ ہوا ساقط ہونے اور گرنے کے معنی میں آتا ہے. ساقط ہونے کا مطلب کہ کوئی چیز جو کہ تھی لیکن اب جو ہے نا وہ ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, غائب ہو گئی, ختم ہو گئی, ٹوٹ گئی. جیسے کسی کے اوپر کوئی قرضہ تھا, اب وہ قرضہ ساقط ہو گیا, یعنی اب وہ قرضہ باقی نہیں بچا, تو ساقط کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اور گرنے کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی جب کوئی چیز گر جاتی ہے تو گرنے والی چیز پھر ختم ہو جاتی ہے, ساقط ہو جاتی ہے. تو ستارے کا گرنا اس کا غروب ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی جو بھی آپ کو ہورائزن نظر آتا ہے وہ ہورائزن سے غائب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی کو غروب ہونا کہتے ہیں. ورنہ ستارہ کوئی غائب نہیں ہو جاتا, کوئی ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ صرف وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہوا کا مطلب جو ہے وہ ستارے کا غروب ہو جانا ہے. اس آیت میں حق تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کا حق و صحیح اور شکوک سے بالاتر ہونا بیان فرمایا ہے. سورہ صافات میں مفصل گزر چکا ہے کہ حق تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ خاص مصالح اور حکمتوں کے لیے اپنی خاص خاص مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قسم انسان کس کی کھاتا ہے؟ کسی بڑے کی کھاتا ہے, ہے نا, جس کو کہ وہ بڑا سمجھتا ہے, جس کو کہ وہ یعنی اہمیت والا سمجھتا ہے, تو اس کی قسم کھاتا ہے. ٹھیک ہے. شریعت اسلامی کے اندر کسی مخلوق کی قسم کھانا حرام ہے, صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اللہ کی قسم اردو میں ہم بول سکتے ہیں, عربی میں واللہ یا ای واللہ, یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں اللہ کی قسم کھانے کے. ٹھیک ہے. اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی, یہ یعنی یہ گناہ ہے کسی اور کی قسم کھانا. لوگ جو کھاتے ہیں تو یا تو ان کو بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا, یا ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ حرام کر رہے ہیں, حلال کر رہے ہیں, جائز کر رہے ہیں, ناجائز کر رہے ہیں, تو وہ تیری قسم, میری قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال قسم اسی کی کھاتے ہیں جس کو بڑا سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں نا, تو اللہ کس بڑے کی قسم کھائیں گے؟ اللہ تو سے تو کوئی بڑا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ اصول, اللہ ہی اصول بنانے والے ہیں, اللہ ہی شریعت بنانے والے ہیں, اللہ ہی کہنے والے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے, کون سی چیز ناجائز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ اصول رکھا, یعنی یہ طریقہ رکھا کہ اللہ اپنی بڑی بڑی اور اہم اہم مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بندوں کے اوپر جو ہے وہ اس بات کو حرام کر دیا. وہ ہمارے حضرت اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ماشاءاللہ, تو عجیب عجیب طریقے سے نا اللہ کی محبت کی باتیں کیا کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا, یا اللہ تعالیٰ نے ایسا, یعنی کوئی حکمت بندہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ نا, تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں حسینوں کو ہر بات سجتی ہے. حسینوں کو ہر بات سجتی ہے, کہ جو حسین ہوتا ہے نا تو اب وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے, ہر چیز ہی اس کے اوپر اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے بارے میں بھی ایسے ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بڑھ کر حسین ہو ہی نہیں سکتا نا. تو جس طرح دنیا کے اندر, جو دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے اور فنا ہو جانے والے حسین ہوتے ہیں, ان کے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو مرضی چاہیں کریں, کوئی ان سے ناراض نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کے حسین ہے, بلکہ حسن کو پیدا کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو چاہیں کریں, اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا, کوئی اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنا دیا, ہم تو بندے ہیں, ہم تو اس کے پابند ہیں. تو حسینوں کو ہر بات سجتی ہے. ٹھیک ہے. تو آگے فرمایا کہ دوسروں کی اس کی اجازت نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے. یہاں حق تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی, جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ستارے اندھیری رات میں سمتیں اور راستے بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور ان سے سمت مقصود کی طرف ہدایت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ جن لوگوں کو یہ ستاروں سے راستے معلوم کرنے آتے ہیں, تو وہ باقاعدہ نا یعنی ان سے جو ہے وہ پھر نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ وغیرہ کا تعین کرتے ہیں اور پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنا سفر طے کرتے ہیں. ظاہر ہے تصور کریں کہ آپ جا رہے ہیں کسی ڈیزرٹ کے اندر جا رہے ہیں, بڑا سا ریگستان ہے اور آپ نے اس کو عبور کر کے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. اب آپ اب کیسے سیدھے راستے کے اوپر چلیں گے, صحیح راستے کے اوپر چلیں گے, ہے نا؟ تو رات کے وقت وہ ایک تو سفر کیا کرتے تھے اور اس میں ستاروں سے جو ہے رہنمائی لیا کرتے تھے, دن میں بھی کرتے تھے لیکن دن میں نہ پہلے سے ایک طے کر لیا کہ جی ہم نے بس ایسے چلنا ہے, لیکن راستے کا تعین جو ہے وہ رات میں ہوتا تھا. تو یہ لوگ اپنے ساتھ نا جب بھی کوئی سفر کیا کرتے تھے تو ایک نیویگیٹر ساتھ ہوتا تھا راستہ بتانے والا. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی تو غار ثور میں جو تین دن پناہ لی تھی نا, تو اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو باقاعدہ ایک نیویگیٹر کو بلوایا تھا, ایک بندے کو بھیج کر کے, حضرت غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا فہیرہ, تو اس کو بھیج کر کے ایک نیویگیٹر, یا کسی اور کو, مجھے یاد نہیں پڑا کہ کس کو بھیجا تھا, لیکن شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ ایک نیویگیٹر لے کر کے آؤ, راستہ بتانے والے لے کر کے آؤ. پھر اس کے ساتھ یہ لوگ روانہ ہوئے تھے مدینہ منورہ جانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو راستہ بتانے والے ہوتے ہیں انہوں نے ان چیزوں کے اندر باقاعدہ علم حاصل کیا ہوتا ہے اپنے بڑوں سے, تو پھر اب یہ ایز اے پروفیشن یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو ان سے سمت مقصود کی طرف ہدایت ہوتی ہے, ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے یہ جو راستہ بتانے والے نیویگیٹرز ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوتا ہے نا, تو اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ راستہ بتانے والے ہیں, اور علماء کرام جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس راستہ بتانے والے ہنر کو سیکھ کر کے پھر عوام الناس کو راستہ بتاتے ہیں, ہدایت کا راستہ. ما ضل صاحبکم وما غوا, یہ جواب قسم ہے, یعنی وہ مضمون ہے کہ جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے. ٹھیک ہے, جواب قسم کی تعریف یہاں لکھی ہوئی ہے, اس کو چاہیے کہ آپ ہائی لائٹ کر لیں یا کہیں اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں. ٹھیک ہے, کہ جواب قسم اس مضمون کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. معنی اس کے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ صراط مستقیم اور منزل مقصود یعنی رضائے الہی کا صحیح راستہ ہے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھولے ہیں اور نہ غلط راستے پر چلتے ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یعنی صراط مستقیم طریق کا نام ہے, راستے کا نام ہے, اور اس راستے کی منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کی رضا جو ہے نا یہ کامیابی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کوئی ناکامی نہیں ہوتی, یہ بس فائنل ڈیسٹینیشن ہے ایک انسان کا. ٹھیک ہے, جس کو رضا مل گئی اس کو جنت مل گئی. ٹھیک ہے, اور جس کو رضا نہیں ملی تو اس کے جنت ملنے کے اوپر شبہ ہے. شبہ ہے کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ اس کو جنت نہیں مل سکتی, لیکن اس کے اوپر شبہ ہے کہ اس کو ملے گی کہ نہیں ملے گی. اچھا, آگے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ صاحبکم سے تعبیر کرنے کی حکمت. صاحبکم کہا, کیوں کہا یہاں پہ, نبیوکم کیوں نہیں کہا, رسولکم کیوں نہیں کہا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یا لفظ رسول و نبی ذکر کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لفظ صاحبکم یعنی تمہارے صاحب سے تعبیر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے. ٹھیک ہے, کوئی اجنبی شخص نہیں ہے کہ جن کے صدق و کذب میں تمہیں اشتباہ رہے. تم جانتے ہی نہیں ہو کہ بھائی بندہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کے معاملات کیسے ہیں, ہے نا؟ باہر سے کوئی بندہ آئے تو اس کے بارے میں تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو نہیں ہوتی نا, زیادہ سے زیادہ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہوگی, دوسرے لوگ بتائیں گے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک بندہ ہے, ہے نا, آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے نا. تو مکہ مکرمہ والوں کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں جو ہیں وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھیں, خود ان کا اپنا مشاہدہ تھا. ٹھیک ہے نا, اور ان کا بھی نہیں بلکہ ان کے باپ حضرت عبداللہ, حضرت خواجہ عبداللہ جو تھے ان کو بھی یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے, ان کے دادا کو تو ان سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتے تھے, خواجہ عبد المطلب. رائٹ, کیا کیا تفصیلات خواجہ عبد المطلب کے بارے میں سیرت میں موجود ہیں جو آج کل بچوں کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہیں ہماری سیرت کلاس کے اندر. ٹھیک ہے, تو ان کو بالکل کوئی اشتباہ نہیں تھا, شبہ نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ کیسے ہیں, بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ تو تمہارے ہر وقت کے ساتھ ہی ہیں, تمہارے وطن میں پیدا ہوئے ہیں, یہیں بچپن گزارا, یہیں جوان ہوئے, ان کی زندگی کا کوئی گوشہ تم سے مخفی نہیں ہے, اور تم نے تجربہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کسی غلط اور برے کام میں تم نے ان کو بچپن میں بھی نہیں دیکھا. ہے نا, وہ جو ابھی ہم کل کی کلاس کے اندر جو بچوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے, پرسوں کی کلاس میں, کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ اپنے قالین پہ بیٹھا کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے تھے, 8 سال 7 سال کی عمر تھی نا ان کی, 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, پھر اپنے دادا کے پاس آ گئے تھے اور دادا ہی کے ساتھ پھر ہر کام کر رہے ہوتے تھے, دادا ہی دادا بس. ٹھیک ہے, تو 6 سال کی عمر, 7 سال کی عمر, 8 سال کی عمر, تو اس وقت حضرت عبد المطلب ان کو کیا مقام دیا کرتے تھے, کیسے ان کے بارے میں باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے, حتیٰ کہ ان کو خواب بھی آتے تھے جو ان لوگوں کو بتاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اس وقت سے یہ لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھ رہے تھے, ان کی عظمتیں اور ان کی شان دیکھ رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ان کے اخلاق و عادات, ان کی امانت و دیانت پر تم سب کو اتنا اعتماد تھا کہ پورے مکہ مکرمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے. امانت دار, امانت دار کون ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک امانت کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی مال رکھوایا تو اب آپ اس کو ڈیمانڈ کرنے پر یا وقت آنے پر واپس کر دیں اس امانت کو, ہے نا, یہی ہے نا امین کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ تو امانت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے, یہ کہ کوئی مالی امانت رکھوائی یا کوئی چیز رکھوائی آپ نے اس کو واپس کر دی, نہیں, دس از مچ مچ مور دین دس. سورہ نساء کی تفسیر ہمارے مردوں کی ایک کلاس کے اندر چل رہی ہے, تو اس میں اس عاجز نے ابھی پچھلی ہی کلاس کے اندر یہ والی آیت پڑھائی ہے, یعنی اس آیت کی تفسیر پڑھائی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچا دو, ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچا دو. اب اس آیت کے اندر اتنی تفصیل ہے, مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے معرف القرآن کے اندر, اتنی تفصیل ہے کہ بندہ اشش کر جاتا ہے. تو امانت کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ہے کہ جو چیز جہاں بلونگ کرتی ہے, جو بھی چیز, وہ وہاں دی جائے, حق ادا کیا جائے, حقوق ادا کیے جائیں, سب کے حقوق. تو اس کی ایک بہت معمولی سی فارم یہ ہے کہ کسی نے اپنی چیز آپ کے پاس رکھوائی, اب یہ اس کا حق ہے, جب وہ مانگے گا تو اس کو واپس ادا کر دینا, اس کا حق ادا کر دینا ہے. لیکن یہ امانت کا کانسیپٹ گھر میں بھی چلتا ہے, اپنے گھر میں بھی, اپنوں کے ساتھ بھی, کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے, ماں باپ کا جو حق ہے, ان کی عزت, ان کا اکرام, ان کی خدمت, تو ماں باپ کی خدمت کی جائے, ماں باپ کی عزت کی جائے, اکرام کیا جائے, یہ ہے امانت ادا کرنا ماں باپ کو, ماں باپ کا حق ان کو ادا کر دینا. اسی طریقے سے بیوی شوہر کا حق ہوتا ہے, جس کا جو حق ہے بیوی کو اس کا حق دینا, یہ شوہر کے لیے امانت ادا کرنا ہے, بیوی کی امانت ہے اس کے اوپر اس کا حق. اسی طرح شوہر کے اوپر, شوہر کا حق بیوی کے اوپر امانت ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حقوق رکھے ہیں, بیوی ان حقوق کو ادا کر رہی ہے کہ نہیں ادا کر رہی ہے, اگر کر رہی ہے تو یہ بیوی امانت دار کہلائے گی, اور اگر نہیں ادا کر رہی شوہر کے حقوق تو یہ بیوی خائن کہلائے گی, خائن, خیانت کرنے والی کہلائے گی. اسی طرح سے اولاد کا حق ہوتا ہے, ہمارے نزدیک اولاد کا کوئی حق نہیں ہوتا سوائے کھانے پینے, کھلانے پلانے کے, اور کوئی حق نہیں ہوتا ہمارے نزدیک اولاد کا. اولاد کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بنائے, ان کو اچھی تربیت دینا, اچھا ماحول دینا, رائٹ, فزیکل حق ہوتے ہیں ان کے, ان کے ایموشنل حق ہوتے ہیں, ان کے اسپرچل حق ہوتے ہیں. تو اولاد کے حقوق ادا کرنا, یہ ہوگی امانت داری. اگر کوئی ماں باپ اولاد کے روحانی حقوق ادا نہیں کرتے, صرف جسمانی حقوق ادا کرتے ہیں, وہ خیانت کر رہے ہیں اولاد کی امانت میں, صحیح ہے.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو امین کہا جاتا تھا نا, وہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے حقوق ادا کرتے تھے, اپنے گھر والوں کی بھی, اپنے رشتہ داروں کی بھی, اپنے پڑوسیوں کی بھی, اپنے شہر میں رہنے والوں کی بھی, اور ان لوگوں کی بھی کہ جو اپنی کوئی مالی چیز لا کر کے رکھ دیتے تھے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں, اب واپس آئیں گے تو آپ سے لے لیں گے, ہے نا, تو وہ بھی ادا کرتے تھے. لیکن ہم بچپن سے کیا پڑھتے آ رہے ہیں, بس یہی, صرف یہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امانت دار تھے, امین تھے, وہ اس لیے کیونکہ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھوا کے جاتے تھے اور وہ ان کو لوٹا دیا کرتے تھے, ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امین والی صفت ہے, تو اس کا ہم نے ایک بہت چھوٹا سا صرف ایسپیکٹ دیکھا ہے اب تک, ہم اس کو اس وائڈر کانسیپٹ کے اندر دیکھتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو امین کا یہ مطلب ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اس کا, جو امانت میں خیانت کرتا ہے چاہے جس معاملے میں بھی کرے تو اللہ کا حکم توڑ رہا ہے, اور اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں, اور گناہ کبیرہ کرنے کے اوپر پھر آپ کو پتہ یہ کیا ہوتا ہے, ہے نا. تو چلیں آگے چلیں. اب دعوی نبوت کے وقت تم ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے لگے, جس نے انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, غضب ہے کہ اس پر یہ الزام لگانے لگے کہ اس نے خدا تعالیٰ کے معاملے میں جھوٹ بولا ہے. صحیح ہے, یہ دیکھیں, یہ ہے لاجیکل انفرنس, اس کو کہتے ہیں انفر کرنا, کسی چیز سے کسی چیز کا نتیجہ نکالنا, ہے نا. تو نتیجہ کس چیز سے نکال رہے ہیں کہ انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھوٹ بولنا, بھائی کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی کسی نے کوئی دیکھ کے آیا ہوتا اللہ کو تو پھر وہ کہتا کہ جی میں تو اللہ کو دیکھ کر آیا ہوں, تم جو باتیں بول رہے ہو نا تو غلط بول رہے ہو. بھائی اللہ کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا نا, حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی کسی نے نہیں دیکھا, آخرت کو بھی کسی نے نہیں دیکھا. تو مشاہدے کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے میں آخرت دیکھ کر آیا ہوں, آپ جو بتا رہے ہیں باتیں وہ تو غلط بتا رہے ہیں. بھائی مشاہدہ تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے نا آخرت کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب, یہ ساری کی ساری جو ہے وہ لاجیکل انفرنس کی بنیاد پر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی مشاہدے کی بنیاد پر نہیں ہے. تو کیا ہے وہ انفرنس, کس بیسس پر ہے, یعنی وہ یعنی کس بنیاد پر جو ہے وہ آپ نتیجہ خز کر رہے ہیں کہ انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, اپنی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا, تو اس وجہ سے آخرت اور اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے نا یہ اعتماد, یہ کسی کی شخصیت, کسی کی پرسنالٹی کی بنیاد پر اعتماد کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں پہلے آپ دکھائیں گے تب ہم اس پہ اعتماد کریں گے, ورنہ ہم اعتماد نہیں کریں گے. نہیں, اعتماد کا یہ مطلب ہی نہیں ہوتا. اعتماد کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو تم نے مجھے کبھی دیکھا ہے بے حیائی کی بات کرتے ہوئے, تم نے مجھے کبھی دیکھا ہے جھوٹ بولتے ہوئے, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے, ظلم کرتے ہوئے, ہے نا. نہیں دیکھا نا تم نے, بولو کہ ہاں تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ بھی مجھے کہ تم نے دیکھا ہے مجھے ایسا کرتے ہوئے, تو میں تمہیں پھر یا تو میں چپ ہو جاؤں گا, میں کچھ نہیں بولوں گا پھر اس کے اوپر, اگر تم اپنی بات کو پروف کرتے ہو تو, یا یہ کہ میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ نہیں بھائی آپ کو غلط فہمی تھی, وہ ایسا نہیں ہو رہا تھا, میں تو کچھ اور کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اگر تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا اس طریقے سے, تو اب تم مجھے کس بنیاد پہ جھوٹا بول رہے ہو, کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا جھوٹا بولنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ ہم جو اچھے لوگ ہیں نا تو ان کی بات کے اوپر اعتماد کریں. ہمارا کتنا برا حال ہے, کتنا ہمارا برا حال ہے کہ ہم اچھوں کی بات پر اعتماد نہیں کرتے لیکن ہم بروں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں. ذرا آپ بتائیں اس کی مثال کدھر فٹ ہوتی ہے, کیا ہے اس کی مثال, کہ ہم اچھوں کی بات پر اعتماد نہیں کرتے لیکن ہم بروں کی بات پر اعتماد ضرور کرتے ہیں. کوئی آپ میں سے اس کی مثال بتائے تاکہ آپ کی بھی کچھ ہو نا انٹریکشن کلاس کے اندر. کیا مثال ہے اس کی آج کے زمانے میں, کہ بروں کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں اچھوں کی بات پہ اعتماد نہیں کرتے. کیا چلے ایک لفظ سے زیادہ اگر کچھ بول سکیں, بروں کی بات پر اعتماد, تو چلو ٹھیک ہے آپ کا یہ لفظ جو ہے اس کا جواب ہو گیا کہ میڈیا پر اعتماد کرتے ہیں, حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا میڈیا کتنی گندی غلاظت سے بھرا ہوا ہوتا ہے, رائٹ, اور کتنی بے حیائی سے بھرا ہوا ہوتا ہے, حتیٰ کہ یہ بات بھی ہمیں کنفرم ہے کہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے, ہے نا, جھوٹ سے بھرا ہوا ہے, لیکن ہم اس کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں, رائٹ, لیکن جی علماء کی بات کا اعتبار نہیں کرتے, مشائخ کی بات کا اعتبار نہیں کرتے, ہے نا. اچھا, ان کے بیانات فارورڈ ضرور کرتے ہیں, ہم علماء کے بیان ضرور فارورڈ کریں گے, ہے نا, وہ فلانے مولانا فلانے 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 مولانا صاحب کا بیان ہے, ادھر فارورڈ کیا, دن دنا دن ساری دنیا کی ہدایت ہو جائے ان مولانا صاحب کا بیان سن کر کے, ہے نا. لیکن وہ ایک منٹ میوٹ کرا گئی, ایک منٹ آپ کو کھول کیے گا, ان کی والدہ بھی کلاس لے رہی ہیں تو اس وجہ سے. اچھا چلیں, ہاں, تو میڈیا کی بات پہ یقین کرتے ہیں لیکن علماء کی بات پہ یقین نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر بہت سیدھی سی بات, ٹھیک ہے, ہمیں اپنے مشاہدے کے اوپر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ میں جو دیکھ رہا ہوں نا بس وہ بالکل میں صحیح صحیح سمجھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور جو علماء دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا, مشائخ کوئی بات دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا, ہمیں اپنی نظر پہ بھروسہ ہوتا ہے. اور ہماری نظر کا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری نظر جو ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے کہاں, جی بتائیں ذرا کہاں لگی ہوتی ہے ہماری نظر, ہماری نظر میں اور علماء مشائخ کی نظر میں کیا فرق ہے, ان کی نظر کہاں لگی ہوتی ہے, ہماری نظر کہاں لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ذرا ایکسپلیسٹلی آپ سے اگلوانا ہے ان الفاظ کو, تو بتائیں ہماری نظر کہاں لگی ہوتی ہے اور علماء کی نظر کہاں لگی ہوتی ہے. ہماری دنیا پر, علماء کی آخرت پر, بالکل صحیح فرمایا آپ نے, ہماری دنیا پر, علماء کی آخرت پر. اچھا, اس کے علاوہ سورسز آف انفارمیشن, اس کے حساب سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کن سورسز سے, کن کن جگہوں سے ہم اپنا علم لیتے ہیں, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم کہاں سے اپنا علم لیتے ہیں اور علماء اور مشائخ کہاں سے اپنا علم لیتے ہیں, وہ آخرت سے علم تو نہیں لیتے نا, علم آخرت سے تو تھوڑی لیا جاتا ہے, علم کہاں سے لیا جاتا ہے, ہم کہاں سے علم لیتے ہیں, وہ کہاں سے علم لیتے ہیں. جی ہاں, ہم میڈیا سے علم لیتے ہیں, اور وہ قرآن اور حدیث سے علم لیتے ہیں, وہ نیکوں سے علم لیتے ہیں, نیک صحبتوں سے علم لیتے ہیں, اور ہم ٹی وی سے علم لیتے ہیں, اخبار سے علم لیتے ہیں, ہے نا, ہم جو ہے وہ اینکر پرسنز ہوتے ہیں ان سے علم لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہماری نظر ان کے اوپر لگی ہوتی ہے, ان کی نظر ان پہ ادھر لگی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس معاملے میں نا ہم اپنی نظر پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ دیکھو میڈیا جو کہہ رہا ہے, اخبار جو کہہ رہا ہے, فلانا اینکر پرسن جو کہہ رہا ہے, فلانا سیاست دان جو کہہ رہا ہے, وہ میں نے سنا ہے, میں اسی پر بلیو کرتی ہوں, میں اسی پر, مجھے تو بس یہی پتا ہے جی کہ جو اس نے کہا ہے, بس میں تو یہی جانتی ہوں جی, میں تو یہی جانتا ہوں جی, ٹھیک ہے نا. اچھا, جن شیخ صاحب کو آپ کہیں ہاں جی شیخ صاحب دعا کر دیجیے گا میرا مسئلہ حل ہو جائے, کیا مطلب بھائی, شیخ صاحب کیوں, آپ خود کیوں نہیں دعا کر سکتی, شیخ صاحب سے کیوں دعا کروا رہی, بھائی جی وہ شیخ صاحب جو ہے نا وہ اللہ کے زیادہ مقرب ہے نا, اس وجہ سے میں شیخ صاحب سے دعا کے لیے کہہ رہی ہوں. تو وہاں پر شیخ صاحب آپ کو اللہ کے زیادہ مقرب نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن شیخ صاحب اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں, اس پر آپ ان پر اعتماد نہیں کرتے, اس پر آپ کو کوئی آپ ذرا اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے گا, جو بھی انمیوٹیڈ ہیں, آپ کی آوازیں آ رہی ہیں گھر سے نا, ٹھیک ہے, تو جو بھی دیکھ لیں اپنے مائک کو, اگر میوٹ انمیوٹیڈ ہیں تو میوٹ کر لیجیے, ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں نا ہم شیخ صاحب کی بات نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا, ہم ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے, ان کی ججمنٹ پر اعتماد نہیں کرتے, رائٹ, کہ انہوں وہ کیا بات کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ان کو کیا پتا یہ باتیں, ان کا کیا تعلق ان سب باتوں سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم کتنی بڑی بلنڈر کر رہے ہوتے ہیں, کتنا ہم اس کو کہتے ہیں آکسی مورون کے طور پر ہم بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, ادھر جو ہے وہ ان کی اتنی عزت دعا کروا رہے ہیں, ان سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ وظیفے پوچھ رہے ہیں ان سے, اور ان سے جو ہے وہ یعنی نہ جانے کیا کیا ان کے پیر چوم رہے ہیں اور چاٹ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, رائٹ, لیکن بات نہیں ماننی ان کی ججمنٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا, بلکہ اپنی آنکھوں پہ ٹرسٹ کرنا ہے, اپنے کانوں پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اور وہ آنکھیں اور کان کدھر لگے ہوئے ہیں؟ اس گھٹیا گندے غلیظ میڈیا کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو کہ اخلاق سے گر کر کے باتیں کرتے ہیں وہ لوگ, رائٹ. بے حیائی کی پرلے درجے کے بے حیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جھوٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہم ان پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہی کام تو وہی یہ لوگ بھی تو یہی کرتے تھے. نبی علیہ السلام کو جانتے تھے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اخلاقیات ہیں, سب کچھ بہترین ہے, لیکن اللہ کے بارے میں نہیں جی ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. بالکل وہی حرکت جو ہم کر رہے ہیں, بالکل وہی حرکت. اصولاً تو وہی چیز ہے نا, ہماری غلطی وہی غلطی ہے جو وہ لوگ کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ کہلائے گا کافروں کی سنت پر عمل کرنا, کافروں کے نقش قدم پر چلنا, ٹھیک ہے. اور جو کافروں کے نقش قدم پر چلے گا تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ پھر مومنوں والا انجام ہونا چاہیے, جنت. یعنی بھائی کافروں کے نقش قدم پر چلو گے تو کافروں والا انجام ہوگا نا, رائٹ. ایمان سے محرومی اور جہنم کے اندر داخلہ, ٹھیک ہے نا. جس راستے پہ بندہ چلتا ہے اسی کی منزل اس کو ملے گی نا. تو ایمان والوں کے نقش قدم پر یہ چلنا, اسی پر جنت ملے گی, کسی دوسرے راستے پر جنت نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ آگے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کریں, اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک ہے ذرا مشکل سا نقطہ, اور اس کلاس کے لیے ہو سکتا ہے ذرا ایڈوانس ہو, لیکن آپ میں ہیں کچھ پرانے لوگ بھی ہیں, کچھ عالمات بھی ہیں ماشاءاللہ, تو اس وجہ سے یہ عاجز ایک اور چیز کو ادھر ایڈریس کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان رہتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور بس ایک نارمل زندگی گزارتے تھے. اچھی زندگی تھی لیکن نارمل زندگی گزارتے تھے, ٹھیک ہے نا. کوئی دعوے نہیں تھے, کوئی اس قسم کی باتیں نہیں تھیں. پھر ایک دم سے ایک دن جو ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سامنے کہنا شروع ہو گئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, صحیح ہے. 40 سال کی عمر میں تو وحی آئی تھی, لیکن اس کے بعد فطرت وحی کا ٹائم گزرا, پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو وہ حکم جو ہے وہ دوسروں نے تو نہیں سنا, ہے نا, مکہ مکرمہ کے کسی اور آدمی نے سنا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں قم فانذر, اللہ کی آواز آ رہی ہے. کسی دوسرے نے آواز نہیں سنی, کسی دوسرے نے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا, ہے نا. ایک دم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے آ گئے اور کہنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میری بات مانو, ٹھیک ہے. تو بھائی آپ کا یہ جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی, ٹھیک ہے نا, تو اس نے بھی ایک دم سے کہنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میری بات مانو, ٹھیک ہے. تو بھائی اس طرح سے اگر دیکھا جائے, بظاہر, ظاہر سی بات ہے بظاہر ہے یہ, دیکھا جائے تو نعوذ باللہ سبحان نعوذ باللہ, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا, مرزا غلام احمد قادیانی بھی نے بھی یہی کام کیا, ٹھیک ہے نا. اس نے بھی تو ایک دن کہنا شروع کر دیا میں اللہ کا نبی ہوں, میری بات مانو, میرے پاس فرشتہ آتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا میں اللہ کا نبی ہوں, میری بات مانو, میرے پاس فرشتہ آتا ہے, ہے کہ نہیں. بظاہر تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں, کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جو دعویٰ کیا تو اس دعوے سے پہلے اس کے کیا احوال تھے, کس بنیاد پر اس نے دعویٰ کیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعویٰ کیا تو اس دعوے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا احوال تھے, ان دونوں میں فرق بتائیں, ان دونوں میں فرق بتائیں. بھائی کوئی گھر سے ایک دم سے کوئی بندہ تو نہیں نکل آتا نا باہر کہ میں نبی ہوں, میری بات مانو, میرے پاس فرشتہ آتا ہے. بھائی کچھ بیک گراؤنڈ ورک ہوتا ہے نا, کچھ بیک گراؤنڈ ورک ہے نا. یہاں پہ جو ہم بیک گراؤنڈ ورک پڑھ رہے ہیں,
جس کو لکھا نا انہوں نے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی یہ نہیں کیا, انہیں کیا امین تھے وغیرہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا نا, ٹھیک ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی جو آیا تھا تو اس نے بھی تو ایک بیک گراؤنڈ ورک کیا تھا, اس نے بھی تو ایک یعنی کیا کہتے ہیں ایک لوگوں کا ذہن بنایا تھا, پھر اس نے دعویٰ کیا تھا. ایک دم سے نہیں آ گیا تھا وہ آؤٹ آف نو ویئر, ہے نا, آؤٹ آف نو ویئر تو نہیں آیا تھا نا مرزا غلام احمد قادیانی. اس نے بھی تو ایک پچ بنائی تھی نا, کھیلنے کے لیے پچ بنائی تھی, پھر آ کر کے اس نے کھیلنا شروع کیا تھا. تو کیا فرق ہے اس کی پچ بنانے میں, اس کے بیک گراؤنڈ ورک میں اور نبی علیہ السلام کے بیک گراؤنڈ ورک میں؟ وہ صادق اور امین تھے, ٹھیک ہے, مطلب وہ تو ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے نا, تو میں پھر آپ سے سوال کیوں کر رہا ہوں؟ سوال تو کسی ایسی چیز کے بارے میں کر رہے ہیں نا جس کو کہ آپ کے سامنے ابھی نہیں رکھا ہے. پیشین گوئیاں تھیں جو رسول کے نزول کا بتاتی ہیں. پیشین گوئیاں جو تھیں نا وہ بھی تھیں, لیکن وہ بھی کوئی اتنی وہ نہیں تھیں, مطلب لوگ جیسے ابھی بچوں کی کلاس میں دو ہفتے سے بات ہو رہی ہے کہ اتنا کچھ پتا تھا لیکن انکار کر دیا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات مانی تھی نا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے نا, تو ان کا ایمان لے کر کے آنا جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے وہ پیشن گوئی کی بنیاد پر نہیں تھا, پیشن گوئیوں کی بنیاد پر نہیں تھا, ٹھیک ہے. وہ اس کے الگ ریزنز تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے اور قادیانی جھوٹا تھا. تو آپ یہ ہمیں کچھ بتا رہی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یہ بات, مطلب یہ کوئی تھوڑی آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ سچے تھے وہ جھوٹا تھا وہ یہ تھا, یہ کوئی تھوڑی پوچھ رہے ہیں آپ سے. یہ پوچھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ ورک ان دونوں میں کیا فرق تھا. ادھر کا بیک گراؤنڈ ورک تو چلیں ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق و صفات تھے, یہ تھا بیک گراؤنڈ ورک, ٹھیک ہے نا, جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پرسنالٹی عطا فرمائی تھی, یہ صفات عطا فرمائی تھی. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں قادیانی کا بیک گراؤنڈ ورک کیا تھا, مرزا غلام احمد کا بیک گراؤنڈ ورک کیا تھا, یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ذرا یہ بتائیں. اس نے اپنے آپ کو لوگوں میں کیسے منوایا تھا؟ سچ بول کر کے منوایا تھا, امین ہو کر کے منوایا تھا, بہترین شرافت کی زندگی گزار کر کے منوایا تھا, یا کیسے منوایا تھا؟ یعنی لوگوں میں جو وہ متعارف ہوا تھا وہ کس بنیاد پہ متعارف ہوا تھا, جس کی بنیاد پر پھر اس نے دعوی نبوت کیا, یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں. چلیں, لگتا ہے کسی کے ذہن میں اس کا جواب آ نہیں رہا, لیکن اکثر کو مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے اس کا جواب, لیکن اس وقت ہو سکتا ہے ذہن میں نہ آ رہا ہو. دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا, انگریزوں نے پیسے دے کر منوایا تھا. نہیں اتنا آسان نہیں ہے یہ اس طرح سے خالق جی پیسے کی بنیاد پر اس نے دعویٰ کیا تھا. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی تھے, ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں تھا, تو وہ تو جھوٹا تھا. عربک لینگویج کا ماہر تھا. اب آپ آ رہی ہیں صحیح راست, صحیح جواب کی طرف. عربک لینگویج کا تو ماہر تھا, یہ بہت بڑا ختم عربی میں رنکو کا. اب ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئی ہیں بھائی, بات سے یہ سوال یہ نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو جو منوایا تھا نا لوگوں میں, وہ علم کی بنیاد پر منوایا تھا, علم کی بنیاد پر. علم یہ جس طرح شیطان تھا نا عالم, شیطان جاہل نہیں تھا, شیطان عالم تھا, اسی طریقے سے یہ بھی عالم تھا, ٹھیک ہے نا. اب یہ علماء حق میں سے نہیں تھا, علماء باطل میں سے تھا, لیکن تھا تو یہ عالم, ٹھیک ہے نا. یہ باقاعدہ مناظرے کیا کرتا تھا کافروں سے, عیسائیوں سے, آریہ سماج کے لوگوں سے, ہندوؤں سے, یہ مناظرے کیا کرتا تھا اسلام کی حقانیت کے اوپر. مناظرے کا مطلب ہوتا ہے جس میں کہ ایک باقاعدہ ایک یعنی آپ
آپ یعنی بحث کرتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں، اگلے بندے کے دلائل کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں اس کے دلائل کو، یہ مناظرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ مناظر جو ہوتے ہیں نا، وہ عام پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوتا، بہت گہرائی ہوتی ہے اس کے پاس علم کی، تب کہیں جا کر کے کوئی شخص مناظرہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عالم تھا، اس نے اپنے آپ کو لوگوں میں متعارف جو ہے وہ علم کی بنیاد پر کروایا تھا، اور پھر ایک دن جا کر کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو بے شک پیچھے سے سپورٹ انگریزوں کی حاصل تھی اور یہ سب تھی، لیکن انگریزوں کی سپورٹ کافی نہیں ہوتی، بندے کو خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے پاس کیا چیز نہیں تھی؟ اخلاقیات نہیں تھے، سچائی اور شرافت نہیں تھی اس کے پاس، گندا قسم کا انسان تھا، گھٹیا قسم کا انسان تھا، علم تھا لیکن اس کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، امی جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو کیسے منوایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیسے منوایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو علم بھی نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں، وہ تو بعد میں پتا چلا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ بین الروح والجسد تھے، وہ تو بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا نہیں تھا کہ میں تو نبی بنائے جانے والا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقیات تھیں، ٹھیک ہے نا، اخلاقیات کی بنیاد پر ان کو ایسا مقام ملا تھا کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے دعویٰ کیا اور سب کے لیے ان کو ماننا فرض ہو گیا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صرف الفاظ کا علم حاصل ہو جانا نا یہ کافی نہیں ہوتا، اس علم الفاظ کے علم حاصل ہو جانے کے نتیجے میں کبھی انسان بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا نئے نئے فرقے بناتے ہیں نا، یہ جاہل لوگ نہیں ہوتے، بے علم لوگ نہیں ہوتے، یہ بہت بڑے علم والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس تربیت نہیں ہوتی ہے، ان کی اخلاقیات سدھری ہوئی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ اخلاقیات ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب علم حاصل ہوتا ہے تب وہ علم جو ہوتا ہے انسان کو بہت بہت بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، اخلاقیات اور تربیت کے بغیر خالی علم حاصل ہوا تو وہ علم جو ہوتا ہے وہ بڑی گمراہی کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ، ثم الحمدللہ، ہمارے اکابر علماء اور مشائخ جو ہوتے ہیں نا، وہ اخلاقیات کی تربیت کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے مشائخ کی نظروں میں ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے ان کو جو ہے نا وہ ان کی باقاعدہ انانیت کو مارا جا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ان کو علم حاصل ہوتا ہے، تب وہ علم فائدہ مند ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ لیکن ادر وائز اگر کوئی کہے کہ نہیں، جیسے آج کل ماشاء اللہ اللہ کا یعنی عجیب معاملہ ہے، ہمارے مشائخ نے دعائیں کریں اے اللہ دین کی فضائیں چلا دیں، تو ماشاء اللہ دین کی فضائیں چل گئی ہیں، لیکن اب اس کے اندر ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اب عالم بننا جو ہے وہ لوگوں کا شوق بن گیا ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں، سارجس کے پاس بھی آتے ہیں، جی مجھے عالم بننا ہے۔ جی آپ ہیں کون بھائی؟ ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں، ہم آپ سے کوئی پہچان نہیں ہے، آپ کو عالم بننے کا شوق ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بندے کو عالم بنا دینا جو ہوتا ہے نا، پھر وہ یعنی جس کا کچھ جان پہچان نہیں، کچھ تربیت کا سلسلہ نہیں، تو اب اس نے علم پڑھ کر کے جو ہے نا وہ کوئی فائدہ مند نہیں بننا ہوتا، اس نے نقصان ہی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی اصلاح کرنے کا شوق ہونا چاہیے، یہ فقط علم حاصل کر لینے کا شوق جو ہے نا بغیر اصلاح کے یہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، 5 منٹ ہیں تو تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں کہ وما ينطقون الهوى، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کریں، اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے۔ وحی کی بہت سی اقسام احادیث بخاری سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں ایک قسم وہ ہے کہ جس کے معنی اور الفاظ سب حق تعالی کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جس کا نام قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو وحی مطلوع بھی کہتے ہیں، قرآن کو وحی مطلوع یعنی تلاوت جس کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔
یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہاں پر، اس کو ذرا آپ لوگ غور سے پڑھیں بھی اور اس کو نوٹ بھی کر لیں اپنے پاس، یہ ہائی لائٹ بھی کر لیں کہ وہ جس کے معنی اور الفاظ سب حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اس کا نام قرآن ہے، دوسری وہ کہ صرف معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کو اپنے الفاظ میں ادا فرماتے ہیں، اس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ یعنی نبی الفاظ جو ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کو ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ وہ الفاظ جو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے جو دل میں ایک 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 انٹیوشن ہوتا ہے، ایک دائیہ ہوتا ہے، تو اس دائیے سے وہ الفاظ ادا فرماتے ہیں، لیکن یہ الفاظ مختلف ہیں جو پیورلی اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ قرآن کے الفاظ جو ہے نا، وہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو رہا ہے اور پھر نبی علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، نہیں، قرآن کے الفاظ جبرائیل علیہ السلام سے سن کر کے نبی علیہ السلام آگے بیان فرما رہے ہیں، وہ قرآن ہوتا ہے۔ اور حدیث کہ جس کے کہ الفاظ نبی علیہ السلام کے اپنی طبیعت کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے بیان کر رہے ہیں، تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ پھر حدیث میں جو مضمون حق تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، کبھی وہ کسی معاملے کا صاف اور واضح فیصلہ اور حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حدیث کے اندر بھی نا پھر دو قسم کے مضمون ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ بالکل معاملے کا یعنی کسی معاملے کا صاف اور واضح فیصلہ اور حکم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس واضح ہو گیا کہ بس یہی ہے حکم، ٹھیک ہے، یعنی ایکچوئل حکم بتا دیا کہ وضو ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ایسے ہاتھ دھونا ہے، ایسے ایسے پیر دھونا ہے، ایسے ایسے منہ دھونا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ واضح حکم ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی واضح حکم ہو گیا یہ۔ اچھا دوسری چیز کیا ہوتی ہے، قاعدہ کلیہ، کبھی کوئی قاعدہ کلیہ بتایا جاتا ہے، قاعدہ کا مطلب پرنسپل، اصول، اور کلیہ کا مطلب کہ ایک یعنی آل انکمپسنگ قسم کا ایک اصول ہے، یونیورسل پرنسپل جس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، ٹھیک ہے نا، یونیورسل اصول پرنسپل، تو کوئی قاعدہ کلیہ بتایا جاتا ہے جس سے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے نکالتے اور بیان کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نا اس کو پھر اپنی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل ہے اس کی بنیاد پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے یونیورسل پرنسپل مجھے بتا دیا ہے نا، تو اب اس کو میں کہاں پر اپلائی کیسے کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا، ٹھیک ہے، اس اجتہاد میں اس کا امکان رہتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے، اجتہاد میں غلطی کا امکان رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایکچولی کچھ اور کہہ رہے تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نتیجہ نکالا، جو کنکلوژن نکالا، وہ نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی۔ مگر یہاں پر مگر بڑا امپورٹنٹ ہے، مگر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ جو احکام وہ اپنے اجتہاد سے بیان فرماتے ہیں، ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے، وہ اپنے غلط اجتہاد پر قائم نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی گئی نا تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے بس غلطی ہوئے تو کوئی بات نہیں، یہ غلطی ہی پہ چلتے رہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر اصلاح فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ نبی نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا ہے نا، قاعدہ کلیہ جو اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا تھا اس کی بنیاد پر اپنی عقل سے کوئی حکم بیان فرمایا، تو اس میں اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانے نہیں دیتے، چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ عبث و تولا ہے نا، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہادی غلطی ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی جب قریش کے سرداروں سے دعوت کی بات کر رہے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ کسی کوئی مسئلے کا پوچھنے لگے کہ مجھے یہ بات بتا دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے اعراض فرمایا اور اپنی بات میں لگے رہے، یہ اجتہادی غلطی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اجتہاد کیا کہ بھائی بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاعدہ کلیہ تو یہ ہے
کہ جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب دوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ سوال کرنے والے کو جواب دو. لیکن اس سچویشن میں یہ جو قریش کے بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں نا, تو ان کے سوال کو میں ابھی ایڈریس کروں اور عبداللہ ابن ام مکتوم کے سوال کو میں بعد میں ایڈریس کر لوں گا, کیونکہ وہ تو اپنوں میں سے ہیں, وہ تو ایمان والوں میں سے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو ان کو اگر میں نے ابھی چھوڑ بھی دیا تو کوئی نقصان والی بات نہیں ہوگی. ان لوگوں کو اگر میں نے چھوڑ دیا اور یہ واپس چلے گئے تو بڑا نقصان ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد تھا, لیکن اجتہادی غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں, بلکہ سورہ عبس و تولا فوراً نازل فرمائی. عبس و تولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرہ اما من استغنی فانت لہ تزکی. کیا اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اس کے اندر نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوبانہ خطاب فرما رہے ہیں لیکن غلطی کی اصلاح فرما رہے ہیں فوراً, ٹھیک ہے؟ تو اگزیکٹلی وہی بات یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء جو ہے نا وہ اپنے غلط اجتہاد پر قائم نہیں رہ سکتے, بخلاف دوسرے علماء مجتہدین کے جو کہ نبی نہیں ہوتے, کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو وہ اس پر قائم رہ سکتے ہیں, اور ان کی یہ خطا بھی عند اللہ صرف معافی نہیں بلکہ دین کے سمجھنے میں جو اپنی پوری توانائی وہ خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ان کو ایک ثواب ملتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے جلدی سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ آپ کی اگلی کلاس شروع ہونی ہے, ٹھیک ہے؟ ویسے تو آج اس کے لیکچر کے درمیان ہی کسی کو کوئی سوال ہو تو ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کو لکھتے ہیں, لیکن پھر بھی آخر میں ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں. تو چلیں پھر, لگتا ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے تو یہاں پہ کلاس روکتے ہیں, آئندہ ادھر ہی سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.